बुध 20 मई के सरबीन के साथ नाजिम ऐमन का सलाम। मुबैना जाली डिग्रियों के बारे में न्यूयॉर्क के रिपोर्टर ने तस्लीम किया कि वो नए टेलीविजन चैनल पोल की वजह से एग्जैक्ट का नाम जानना चाहते थे।
There was this question about this new station that's coming up, Ball, and particularly about the company behind it. What was the real business of this company?
Tafseel zara der baad.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مبینہ طور پر جعلی ڈگریوں کا آن لائن کاروبار چلانے والی آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے۔ کمپنی کے کراچی کے دفتر میں چھان بین جاری ہے، جبکہ راولپنڈی کے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ شہزاد ملک کی رپورٹ۔
ایف آئی اے کی ٹیم میں شامل ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ ایگزیکٹ کے راولپنڈی دفتر میں ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں 10 اہلکار ڈگریوں سے متعلق دستاویزات اور اس سلسلے میں رجسٹرڈ ہونے والے افراد کا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں۔ کل ایگزیکٹ کے اسی دفتر پر چھاپے کے دوران تحویل میں لیے گئے کمپیوٹرز کو لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا ہے، جس کی رپورٹ ایک ہفتے میں آئے گی۔ ایف آئی اے نے اس کمپنی کے مقامی ذمہ داران کو جمعرات کو تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔
پاکستان کے شہر لاہور کی ایک عدالت نے ایک امام مسجد کو اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ تقاریر کرنے کے الزام میں 5 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک۔
سزا پانے والے امام مسجد ابو بکر کا تعلق قصور کے قصبے کوٹ رادھا کشن سے ہے۔ پولیس کے مطابق انہوں نے ایک اجتماع کے دوران فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز تقریر کی تھی۔ ان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ امام مسجد ابو بکر نے اپنے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور ان کے وکیل نے مقدمہ خارج کر کے انہیں بری کرنے کی استدعا کی تھی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے مقدمے پر 2.5 ماہ سماعت کی، جس کے دوران تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں جرم ثابت ہونے پر امام مسجد کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔
صوبہ بلوچستان کے بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ اس ہڑتال کی کال بلوچ کامپرس جماعتوں کی جانب سے چند روز پہلے قلات اور مستونگ میں 19 افراد کی ہلاکت کے خلاف دی گئی تھی۔ ان 19 افراد کے بارے میں سیکیورٹی فورسز نے کہا تھا کہ یہ سرچ آپریشن کے دوران مارے گئے اور عسکریت پسند تھے۔ ادھر صوبہ سندھ کے وزیر اعلی قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ کراچی پولیس نے شدت پسندوں کے ایک گروہ کو گرفتار کیا ہے، جس نے حال ہی میں اسماعیلی فرقے کے لوگوں کی بس پر حملے اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل جیسے اہم واقعات میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔
اس کا نام ہے حافظ ناصر الیاس یاسر، یہ بھی ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں ہے کراچی یونیورسٹی سے۔ یہ بھی 2013 سے ٹیررس ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا ہے۔ اب انہوں نے بہت سے ڈسکلوزرز کیے ہیں، 15-20 آدمی ہیں، ان کے بھی نام آ گئے ہیں، لیکن وہ ڈسکلوز نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اریسٹ نہیں ہوتے، تو انہوں نے ان کے نام بھی دیے۔
تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملیشیا روہنجیا تارکین وطن کو عارضی پناہ دینے پر رضامند ہو گئے ہیں، جو ان ممالک کی سمندری حدود میں کئی دنوں سے کشتیوں میں بھٹک رہے تھے۔ ان تارکین وطن کا تعلق بنگلہ دیش اور میانمار سے ہے۔ اس سے قبل تینوں ملکوں نے ان کی کشتیوں کو سمندر میں لوٹا دیا تھا اور انہیں ساحل پر آنے سے منع کر دیا تھا، لیکن اپنا فیصلہ بدلنے پر اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے کمشنر زید راد الحسین نے تینوں ممالک کا شکریہ ادا کرتے کہا۔
You have a million people in Rakhine state, a million Rohingya.
وہ کہہ رہے ہیں کہ رکھائن ریاست میں 10 لاکھ روہنجیا بہت برے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہیں بنیادی انسانی حقوق دینے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنے حالات کی وجہ سے رکھائن چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ان میں سے 7,000 کو قبول کرنا اچھا آغاز ہے، لیکن ہمیں اس معاملے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے، یہ گھر بار کیوں چھوڑ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں ان ملکوں کی جانب سے فراخ دلی کی بھی ضرورت ہے جہاں ان کی آمد ہو رہی ہے۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر کے الفاظ۔ کینیڈا کی پولیس نے عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت کا ارادہ رکھنے کے شبے میں 10 نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان نوجوانوں کو گزشتہ ہفتے کے اختتام پر ایک بین الاقوامی ہوائی اڈے سے گرفتار کیا گیا اور ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ اور امریکہ میں حکام نے تقریباً 3.5 کروڑ کاروں کو واپس لینے کا حکم دیا ہے۔ وجہ کیا ہوئی، سنتے ہیں سارا حسن سے۔
ان کاروں کے ایئر بیگ کے نظام میں خرابی ہے اور اس کو بنانے والی کمپنی نے اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق یہ امریکی صارفین کی خریدی ہوئی چیز واپس لینے کا سب سے بڑا موقع ہے۔ واپسی کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی صارفین سے اپنی خراب مصنوعات واپس لے کر انہیں ٹھیک کرتی ہے اور پھر اسے صارف کو واپس کر دیتی ہے۔ واپس بلائی گئی تقریباً 3.5 کروڑ کاروں کی ایئر بیگس کو جاپان کی ایک کمپنی تاکاتا نے بنایا تھا۔ الزام ہے کہ اس کمپنی کے ناقص ایئر بیگس کے باعث کم از کم 5 اموات ہو چکی ہیں اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز میں پاکستان کے سافٹ ویئر ڈیولپرز کے ایک ادارے کے بارے میں مبینہ جعلی ڈگریوں کی رپورٹ لکھنے والے صحافی ڈیکلن والش نے تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے ایگزیکٹ کے کاروبار کے بارے میں اس وقت تحقیقات کا آغاز کیا جب اس کمپنی نے بول ٹیلی ویژن شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈیکلن والش سے گفتگو پروگرام میں آگے چل کر، مگر پہلے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ جعلی ڈگریوں کے معاملے پر نجی کمپنی ایگزیکٹ سے متعلق تحقیقات شفاف کی جائیں گی اور اس بارے میں کسی بھی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس معاملے کی چھان بین کے لیے غیر ملکی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ میڈیا نے ایگزیکٹ کے معاملے کو کافی ہوا دی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں پاکستان کی دنیا بھر میں بدنامی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس واقعے سے متعلق تحقیقات میں ماہر سمجھے جانے والے افسران کو شامل کیا گیا ہے اور اس بارے میں جو بھی پیش رفت ہوگی اس سے متعلق عوام اور پارلیمنٹ کو آگاہ کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تفتیش مکمل ہونے سے پہلے کسی کو مجرم قرار دینا کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔
ہمیں پہلے انکوائری کرنے دیں۔ یہاں پنڈی سے پوچھ گچھ بھی کی گئی اور 42 سرورز ضبط کیے گئے اور ان کا جو دفتر ہے ایگزیکٹ کا وہ سیل کیا گیا۔ اسی طرح کراچی میں جو دفتر ہے وہ بھی سیل کیا گیا اور ٹیکنیکلی ہمیں بتایا گیا کہ بہتر ہے کہ ان کا سارا سسٹم یہاں ہی ہے، یہاں ہی اس کی جو بھی آڈیٹنگ آپ کہیں یا لائیو اس کو کام کرتے ہوئے اس کی تفتیش کریں تو بہتر ہوگا۔ بہر صورت وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت ان کے 10 ڈائریکٹر ہیں، اس میں پہلے مرحلے میں جو ان کا ڈائریکٹر ایجوکیشن ہے جس کے متعلقہ یہ یونیورسٹیاں یا کالجز ہیں ان کو نوٹس دیا گیا ہے۔ ایک ایک کر کے جو متعلقہ باقی ڈائریکٹرز ہوں گے اور جو ان کے چیف ایگزیکٹو ہوں گے ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔
اس سے قبل تحقیقاتی ٹیم نے جعلی ڈگریوں کے مبینہ سکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اور اس ضمن میں راولپنڈی میں ایگزیکٹ کے دفتر سے مزید سامان کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر تنویر کی سربراہی میں ایف آئی اے کے 10 سے زائد افراد اس عمارت میں موجود سامان کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ ایف آئی اے کی ٹیم میں شامل ایک اہلکار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بی بی سی کو بتایا کہ وہ اس عمارت میں ڈگریوں سے متعلق دستاویزات اور اس معاملے میں رجسٹرڈ ہونے والے افراد کا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں۔ اہلکار کے مطابق منگل کے روز ایگزیکٹ کی عمارت میں ریڈ کے دوران قبضے میں لیے گئے کمپیوٹرز کو لیبارٹری میں بھجوا دیا گیا ہے جس کی رپورٹ میں 1 ماہ سے بھی زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ ایف آئی اے نے اس کمپنی کے مقامی ذمہ داران کو کل تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ ایف آئی اے کے اہلکار کے مطابق ابھی تک اس کمپنی کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا، جبکہ تحقیقات کی ضمن میں حراست میں لیے جانے والے 20 افراد کو گھروں کو جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
نیو یارک ٹائمز میں پاکستانی کمپنی ایگزیکٹ کے مبینہ جعلی ڈگری اسکینڈل میں ملوث ہونے کی خبر شائع ہونے کے بعد سے یہ موضوع پاکستانی میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ تقریباً تمام نیوز چینلز کئی گھنٹوں کی براہ راست نشریات میں اسی موضوع پر بحث کر رہے ہیں اور اکثر اخبارات کے صفحے اول پر اسی بارے میں خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ پاکستانی میڈیا اس خبر کو محض ایک خبر کے طور پر لے رہا ہے یا اس غیر معمولی توجہ کے پیچھے کچھ اور وجہ بھی ہے؟ پاکستانی میڈیا کے اس غیر معمولی کوریج کے بارے میں اسلام آباد میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے اسی سند سے وابستہ تین افراد سے گفتگو کی۔ ان میں کراچی یونیورسٹی کے ابلاغ عامہ کے شعبے کے پروفیسر طاہر مسعود، مصنف اور جیو گروپ سے وابستہ صحافی مبشر علی زیدی اور سینئر صحافی اور سابق اینکر پرسن کترینہ حسین شامل ہیں۔ آصف فاروقی نے شرکاء سے گفتگو میں پوچھا کہ جس طرح پاکستانی میڈیا اس خبر کی کوریج کر رہا ہے، یہ خبر اتنی اہم ہے بھی یا نہیں؟ پہلا جواب کترینہ حسین کی جانب سے آیا۔
کیا خبر اہمیت رکھتا ہے؟ یقیناً۔ ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہاؤس ہے، اس پہ ایک الزام لگا، ایک الیگیشنز ہوئی کہ وہ نقلی ڈگری فراہم کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ یہ بذات خود ایک بہت ہی اہم خبر بنتی ہے، لیکن کیونکہ وہی میڈیا گروپ، میڈیا ہاؤس کہہ لیں یا جو بھی سافٹ ویئر ہاؤس کہنا چاہے آپ اس کو، وہ بول ٹی وی بھی نکالنا چاہ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے میڈیا نے جس طرح حملہ کیا ہے، اور میں بالکل یہ غور سے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، ایک حملہ کیا جا رہا ہے بول ٹی وی پہ۔ میں کوئی ایگزیکٹ یا بول والوں کی حمایت نہیں کرتی، اور اگر یہ جو ان کے خلاف جو چارجز لگائے گئے ہیں اگر یہ صحیح ثابت ہوتے ہیں تو میں پوری طرح سپورٹ کروں گی کہ ان کو 100% سزائیں ملے، جیل گزارے، جو بھی سزا ہونی چاہیے ان کو ہونی چاہیے۔ لیکن یہ خبر، اتنی بڑی خبر شاید نہ بنتی اگر اس کے ساتھ بول منسلک نہیں ہوتا۔
مبشر علی زیدی، آپ سے میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک جرم کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کوئی جرم ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جعلی ڈگریاں اس میں انوالو ہیں، تو یہ جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہے، غیر معیاری ڈگریوں کا معاملہ ہے؟ اور اگر یہ غیر معیاری ڈگریوں کا معاملہ ہے تو یہ تو دنیا بھر میں خبریں آتی رہتی ہیں، کور بھی ہوتی ہیں، پھر ختم ہو جاتی ہیں، تو ہمارے ہاں اتنا ہلچل، اتنا شور شرابہ کیوں مچ رہا ہے اس پہ؟
میں دراصل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی معمولی بات بھی نہیں کہ بس جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہے اور اسے اسی طرح ایک عام خبر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ایک جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا نے اسے لیا ہے، یہ ایک بہت بڑا اسکیم، بہت بڑا اسکینڈل بن کر سامنے آیا ہے، اور میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ لوگ اس میں انوالو ہیں، بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے، اس لیے اس کی کوریج بھی اس بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کے چینلز دوسرے ایشوز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ ایشو تلاش کرتے ہیں ٹی وی چینلز، اور کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر ویسے ہی ایکسٹینسو کوریج ہوتی ہے جیسی اس معاملے میں ہو رہی ہے۔
پروفیسر صاحب، آپ کیا کہیں گے اس میں کہ کیا اگر یہ ٹیلی ویژن کا معاملہ نہ ہوتا تو بھی اسی طرح کور ہوتا؟ یہ
چینلز تو یہاں ہر دوسرے ہفتے ایک نیا چینل آ رہا ہے، لیکن بول کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسا چینل آ رہا تھا کہ جس نے بہت بڑے بڑے جو الیکٹرانک میڈیا کے یا چینلوں کے لوگ تھے ان کو توڑا تھا، اور ان کو اتنی زیادہ پیمنٹ کر رہے تھے کہ جس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ملتی، کسی کو 53 لاکھ، کسی کو 1 کروڑ۔ تو اس طرح سے جتنے بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے، اینکرز کو اور دوسرے جرنلسٹوں کو لیا، اس کی کوئی مثال۔ گزشتہ ایک سال سے یہ لوگ جو ہیں بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے، اور معلوم ہوا کہ سب سوئمنگ پول بن رہا ہے، ہاسٹل بن رہے ہیں۔
کترینہ، میں آپ کو کترینہ میں لانا چاہ رہا ہوں، آپ کے خیال میں یہ بھی کیا میڈیا کی لڑائی بن گئی ہے؟ ایک سکینڈل جو جعلی ڈگریوں کا تھا، اس سے چلتے چلتے یہ میڈیا کی لڑائی بن چکی ہے؟
یقیناً یہ میڈیا کی لڑائی بن چکی ہے، اور ایک چیز آپ کو غور کرنا ہوگا اس بات پہ، بہت ضروری ہے کہ کہاں جو ایگزیکٹ کا سکینڈل ہے، اگر صرف ایگزیکٹ ہوتا تو ہم اس قسم کی کوریج نہیں دیکھتے۔ اور پھر یہ یقیناً آپ دیکھیں کہ جیو اور ایکسپریس بہت زیادہ وہ پریشر فیل کر رہے تھے مارکیٹ میں نمبر 1 ہونے کے لیے۔ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے، ریٹنگز کا گیم ہے، اور بول ایک گیم چینجر کے طور پہ آ رہا تھا، جہاں پہ مجھے سننے کو آیا تھا کہ ان کے تو 25 سے 35 تو اسٹوڈیو بنا رہے تھے وہ لوگ۔
تو اس لحاظ سے آپ کے خیال میں یہ پھر جسٹیفائیڈ تھی جس طرح سے اس کو میڈیا نے کور کیا؟
جسٹیفائیڈ نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں کہ جس طرح میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ایک بریتھ لیس قسم کی رپورٹنگ، کے سانس لیا نہیں اور بولے چلے جا رہے جا رہے ہیں اور اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں بھی ہو رہی تھیں چینلز پہ, کسی ایک چینل کا میں نام نہیں لوں گی, ساروں کا یہی حال تھا.
مبشر آپ بتائیے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جسٹیفائڈ ہے اور اس طرح کی کوریج ہونی چاہیے تھی, تو آپ کو یاد پڑتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی فائنینشیل اسکینڈل, کوئی جعلی ڈگریوں کی بات تو ہمارے ملک میں پہلے بھی ہوتی رہی ہے نا, تو اس طرح کی کوریج ہوئی ان اسٹوریز کی؟
فائنینشیل تو شاید میں نہیں ڈھونڈ سکتا, کوئی اسکینڈل اس وقت مجھے یاد نہیں ہے, لیکن پولیٹیکل تو بہت سے ایسے معاملات تھے. میمو گیٹ کا ایشو تھا اور آصف زرداری کے خلاف بہت سی باتیں تھیں, تو اس وقت یہاں پہ ساری کوریج ہوتی تھی. تو اب لیکن دیکھیں, اس سے پہلے نا یہ جیو کے ساتھ بھی ہو چکا ہے کہ سارے چینلز ایک ہو گئے اور جیو پر ایسا لگا جیسے سب نے حملہ کر دیا ہے. وہ جو بھی معاملات تھے, جو بھی ایشوز تھے, لیکن یہ ہو چکا ہے اس سے پہلے. تو یا تو یہ طے کر لیں سارے میڈیا ہاؤسز کہ ہم نے دوسرے کو کے معاملات کو نہیں اچھالنا, اور اگر اچھالنا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ایک دن جیو تھا, دوسرے دن بول ہے, تیسرے دن کوئی اور چینل ہوگا, سب کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. سروائیول کی جنگ ہے, ریٹنگ کی جنگ ہے.
پروفیسر طاہر مسعود صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ کچھ میڈیا ہاؤسز کچھ بھونڈے انداز میں نہیں لڑ رہے؟
دیکھیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارا خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا تو زیادہ تر بھونڈے ہی انداز میں ہر ایشو کو لیتا ہے. دیکھیے, جب عمران خان اور طاہر القادری نے دھرنا دیا تو 24 گھنٹے تمام چینلز جو ہے اس کو کوریج کر رہے تھے. اس دوران دنیا میں کتنے بڑے بڑے واقعات پیش آئے, ملک میں پیش آئے, سب کو نظر انداز کر کے دھرنے کو کی کوریج اس طرح کی گئی کہ اشتہارات نہیں چلائے گئے. ہر ایشو کو جس طرح ٹیک اپ کرتا ہے ہمارے چینلز, یہ انجسٹیفائیڈ ہوتے ہیں, اعتدال سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں. جس بات کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی اہمیت دی جانی چاہیے, لیکن اس کو ہر ایشو کو انلارج کر کے پیش کرتے ہیں. اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ وہی آپ کی ریٹنگ بڑھے. یہ ریٹنگ کی ایک دوڑ ہے جس کی وجہ سے پورا میڈیا, اس کی آبجیکٹیویٹی, اس کی سچائی, ہر چیز قتل ہو رہی ہے.
جی کترینا, کیا یہ ریٹنگ کی لڑائی ہے یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی سیاسی تانے بانے بھی ہیں؟ کہیں پہ نام آ رہا تھا فوج کسی ایک چینل کو بیک کر رہی ہے, کہیں پہ آئی ایس آئی کا نام آ رہا تھا, کیا یہ وہ لڑائی انفولڈ, پولیٹیکل لڑائی تو انفولڈ نہیں ہو رہی؟
مجھے یہ سیاسی لڑائی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ بہت آسان ہوتا ہے پاکستان میں ہر چیز کو ایک کنسپریسی تھیوری بنانا, اس کے ہم ماہر ہیں, لیکن یہاں پہ مجھے وہ سٹرنگز اگر آپ کہہ دیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. کچھ کنیکشنز ادھر ادھر سب کے ہیں, ظاہری بات ہے کچھ لوگ زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں, کچھ اینکرز کچھ اور کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت ہی کمپلیکس ہے کہ ہمارے اینکرز جو ہیں وہ کافی, ان میں سے میرے سارے دوست بھائی بہن بھی ہیں, لیکن وہ کبھی کبھار ایسی پوزیشنز لیتے ہیں جو مجھے پتا ہے کہ ان کی اپنی نہیں ہوتی ہیں, تو اس پہ مجھے صدمہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو پروفیسر صاحب نے جو بات
یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس کوریج میں, وہ پوزیشن
اس کوریج میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے,
اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ تانے بانے ملتے رہے ہیں.
ناٹ ٹو دا ملٹری, نہ سیاسی جماعت, مجھے مینجمنٹ, میڈیا ہاؤسز کی مینجمنٹ کے کنسرنس مجھے یہاں پہ زیادہ نظر آ رہے ہیں.
حکومت کا جو رول ہے اس سارے معاملے میں, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ رد عمل دیا, اوور ریئیکٹ کیا اس معاملے میں؟ ایک انکوائری ہو جاتی تو کافی نہیں تھا, گرفتاریاں بھی ہوئیں, چھاپے بھی پڑے.
میرے خیال سے انکوائری کافی نہیں تھی, چھاپے مارے گئے, اس لیے کہ یہ جو ثبوت ہے یہ بہت آسانی سے ڈسٹروائے کیا جا سکتا ہے. آپ سرورز کو بند کر دیں, ان کو اریز کر دیں, ڈسٹروائے کر دیں, آپ راؤٹرز کو ہٹا دیں, آپ اپنی ساری ہسٹری وائپ کر دیں سافٹ ویئر کی, تو آپ کا جو ایویڈنس ہے وہ چلا جاتا ہے.
مبشر, آپ کیا کہیں گے اگر یہ خبر, کیونکہ ظاہر ہے یہ ابھی تک الزام ہی ہے, اگر یہ الزام ثابت نہ ہو پائے عدالت میں یا انویسٹیگیشن میں, پھر جو ہمارا میڈیا کی اتنی لمبی چوڑی کوریج ہے اس کا کیا بنے گا؟
اس کا کچھ نہیں بنے گا, پھر ہمیں کوئی اور ایشو مل جائے گا اور ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کل تک کوئی اور ایشو مل ہی جائے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون فالو اپ کرتا ہے یہاں پر اور کون جا کے چیک کرتا ہے. ہم یہ تک تو معلوم نہیں کرتے کہ دہشت گردی میں جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر والے کیسی زندگی گزار رہے ہیں, ان کا کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں, تو یہ تو کوئی بھی نہیں دیکھتا. یہ میڈیا ہی پہ سارا الزام کیوں ہے, یہ تو گورنمنٹ بھی نہیں دیکھتی اور لوگ بھی نہیں دیکھتے, کوئی فالو اپ نہیں کرتا. کتنے ایشوز ہیں جن کے مقدمے عدالتوں میں چلے, جو جن کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی, خبریں آئیں اور اب کسی کو بھی نہیں پتا ان کے بارے میں.
پروفیسر طاہر صاحب, آپ ابلاغ عامہ پڑھاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے میڈیا جو ہے وہ اگر ثابت نہیں بھی ہوتا جرم, تو یہ کہہ کے بچ نکل سکتا ہے کہ جناب باقی ادارے بھی تو ایسے ہی ہیں تو ہم بھی ایسے ہی ہیں؟
نہیں آصف صاحب, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ کہنے کی, لیکن ایک بات ضرور میں کہوں گا, ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں, ہم ہی نہیں بلکہ تمام یونیورسٹیز میں جہاں جہاں میس کمیونیکیشن کی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں ایک ہم کورس پڑھاتے ہیں, ایتھکس کا کورس, لا اینڈ ایتھکس کا کورس. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ اب تک نہ الیکٹرانک میڈیا نہ پرنٹ میڈیا, ان کا کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے. یہ سارے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنا ایک کوڈ آف ایتھکس نہ بنا لیں. اور دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نان پروفیشنل انویسٹرز آ گئے ہیں میڈیا میں
جی.
کوئی سونا بنانے والا چینل کھولے بیٹھا ہے, کوئی سگریٹ بنانے والا چینل کھولے بیٹھا ہے, کوئی ڈگری بیچنے والا چینل کھولے بیٹھا ہے, اور ان کو چینلوں کی چھتری چاہیے تاکہ ان کے باقی کاروبار میں معاملات جو ہے آسانی کے ساتھ یہ حکومت سے یا دوسرے اداروں سے طے کر سکے. یہ نان پروفیشنل اپروچ کے ساتھ آتے ہیں, یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟
میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایسے لوگ بھی یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جس کے بارے میں کوشچن کیا ہے پروفیسر صاحب نے, کہ جن کا کوئی تعلق نہیں جرنلزم سے اور وہ آ کر کسی اپنے کور اپ کرنے کے لیے چینل کھولتے ہیں. تو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں یہاں پر جن جو صحافی نہیں ہیں, کچھ اور انہیں کام کرنا چاہیے تھا, وہ زیادہ بہتر کر لیتے, لیکن وہ آ گئے یہاں پہ, وہ اپنے وہ صحافی بھی کہلاتے ہیں, وہ پروگرام کے اینکر بھی بن جاتے ہیں.
ایک بات آصف صاحب اگر میں اضافہ کرنا چاہوں, امریکہ میں ایک سرکس ہے جس میں دو قسم کے آئینے ہوتے ہیں. ایک آئینے میں آپ کھڑے ہوں تو آپ کا قد بہت بلند ہو جائے گا, دوسرے آئینے کے سامنے آئے تو بالکل پست ہو جائے گا. پاکستان میں میڈیا یہی دو آئینوں کا کام کر رہا ہے, یہ چھوٹوں کو بڑا بنا رہا ہے, بڑوں کو چھوٹا بنا رہا ہے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر مسعود صاحب, مبشر علی زیدی اور کترینہ حسین, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ.
ہمارے ساتھی آصف فاروقی بات کر رہے تھے کراچی یونیورسٹی کے ابلاغ عامہ کے شعبے کے پروفیسر طاہر مسعود, مصنف اور جیو گروپ سے وابستہ صحافی مبشر علی زیدی اور سینئر صحافی اور سابق اینکر پرسن کترینہ حسین سے. ابھی آپ نے ان سے پاکستانی صحافیوں کی باتیں سنی. ایگزیکٹ پر نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی رپورٹ سے پاکستانی میڈیا اور سیاسی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے, مگر نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے لکھنے والے صحافی ڈیکلن والش خود تسلیم کرتے ہیں کہ ایگزیکٹ کے کاروبار کے بارے میں انہوں نے تحقیقات شروع ہی اس لیے کی کہ یہ کمپنی نیا ٹیلی ویژن چینل لا رہی تھی. اس رپورٹ کے مصنف صحافی ڈیکلن والش سے اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے آخر یہ اسٹوری کیوں کی. کچھ لوگ کسی سازش کی بات بھی کر رہے ہیں.
It's pretty straightforward. I was doing a story about the Pakistani.
بہت سیدھی سی بات ہے, میں پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں نئی تبدیلیوں بالخصوص ٹی وی سیکٹر کی ایک رپورٹ پر کام کر رہا تھا. گزشتہ دو سال میں اس حوالے سے بہت سے تنازعات سامنے آ چکے ہیں اور میں ان سب کو اپنی خبروں میں شامل کرنا چاہتا تھا. تب میری نظر نئے آنے والے چینلز خاص طور پر بول پر پڑی اور اس کے پیچھے کام کرنے والے لوگوں پر بھی. جب میں نے پتہ لگایا تو کافی سارے صحافیوں سے مختلف کہانیاں سننے کو ملی, لیکن کسی کے پاس بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا. وہیں سے میں نے جانچ پڑتال کرنی شروع کی یہ پتہ لگانے کے لیے کہ اس کمپنی کا اصل کام کیا ہے.
کچھ لوگ یہ الزام بھی لگا رہے ہیں کہ بول کے جو رائیول میڈیا گروپس ہیں ان کا ہاتھ تھا اس سٹوری کے کیے جانے کے پیچھے.
بالکل, میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ سچ نہیں ہے. ہماری شروعات اس کہانی پر تحقیق سے ہوئی تھی, اور اگر پاکستانی چینل یا میڈیا اس خبر کو اپنے مفادات اور بول کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے.
پوری رپورٹ میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ٹھوس شواہد نہیں ہے, تو اگر یہ معاملہ عدالت تک جاتا ہے کیا وہاں آپ اسے سپورٹ کر پائیں گے؟
ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں. میں نے ایگزیکٹ کے سابق ملازمین سے بات کی ہے, جن میں سے ایک کا ذکر میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی بہت سے شواہد ہیں جو کہ ہم نے اس خبر میں شامل نہیں کیے, اب پاکستان میں آپ کے سامنے اور بھی ثبوت آ رہے ہیں, جیسا کہ ایف آئی اے کا ان کے دفتر پر چھاپا اور وہاں سے برآمد ہونے والی دستاویزات, جن سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ کمپنی جعلی یونیورسٹیز کا کام کر رہی تھی.
آپ نے کئی ایسے ذرائع استعمال کیے ہیں جن کا آپ نے نام ظاہر نہیں کیا, تو جہاں تک آپ کی سٹوری کی کریڈیبلٹی یا ساخت کا سوال ہے, کیا وہ اس سے متاثر ہوئی ہے؟
صحافت کے شعبے میں اپنے ذرائع کا دفاع کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے, خاص طور سے تب جب آپ کو اپنے جان و مال کا خطرہ ہو, اور یہی صورتحال کراچی میں رہنے والے ایگزیکٹ کے سابق ملازمین کو بھی درپیش ہے جن سے میری بات ہو چکی
ہے. ایگزیکٹ
اپنے ملازمین سے ایک قانونی اگریمنٹ پر دستخط کرواتا ہے جس کے تحت آپ کھلے عام اپنی ملازمت کا ذکر نہیں کر سکتے, اور وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں. ہم نے سارے ملازمین کی جانچ پڑتال کی تاکہ ان کی شناخت کی صحیح طرح سے تصدیق کی جا سکے, اور بہت بار ایسا بھی ہوا کہ ایک شخص کی کہانی دوسرے شخص کے ساتھ ملتی جلتی نظر آئی. ہم نے جیسے جیسے لوگوں سے بات کی صورتحال ویسے ویسے اور واضح ہوتی گئی, تبھی ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں.
کیا آپ کو لگتا ہے ایف بی آئی ایگزیکٹ کے خلاف چارجز پریس کرے گا اس کے بعد؟
مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ امریکی حکام کا کام ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ماضی میں انہوں نے امریکہ میں پائی جانے والی اسی طرح کی مختلف کمپنیوں کی نہ صرف تفتیش کی ہے بلکہ انہیں سزا بھی دی ہے، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے امریکہ سے باہر کسی بھی ایسی کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی نہیں کی، اور اگر اس بار انہوں نے ایسا کیا تو انہیں امریکہ سے باہر ہونے کی وجہ سے مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔
ایگزٹ پر نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی رپورٹ کے مصنف صحافی ڈیکلن والز سے بات کر رہی تھیں عالیہ ناز کی۔ ابھی میں آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام کا ایک فیچر سنا رہی ہوں۔ امریکہ میں چینی جاسوسوں کا ایک کیس منظر عام پر آیا ہے۔ کچھ کے خیال میں یہ ایک انتہائی تاریخ اور خوفناک مسئلہ ہے، جبکہ کچھ کے خیال میں اسی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ سینیچر کو تیاجن یونیورسٹی کے 36 سالہ پروفیسر ہاؤ رنگ لاس اینجلس پہنچے تھے معاف کیجیے گا پروفیسر ہاؤ جنگ لاس اینجلس پہنچے تھے۔ انہیں ایئرپورٹ پر اقتصادی جاسوسی اور تجارتی راز چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس رپورٹ کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے۔ جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ کل سے لارڈز میں شروع ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ کے کپتان برینڈن میکیولم کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کو نیوزی لینڈ سے خطرہ محسوس کرنا چاہیے، جو ماضی کے مقابلے میں اب مختلف شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم اس وقت بہت اچھی ہے اور اس نے پچھلے 2 سال میں قابل ذکر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے حالیہ ورلڈ کپ کا فائنل کھیل کر اپنے مداحوں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ کیا ہے۔ 2013 میں نیوزی لینڈ کو انگلینڈ میں کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز میں 2-0 سے شکست ہوئی تھی۔ اس وقت نیوزی لینڈ کی رینکنگ 8ویں تھی، لیکن اب وہ آخری 6 میں سے 4 ٹیسٹ سیریز جیت کر عالمی رینکنگ میں تیسرے نمبر پر آ گئی ہیں۔ انگلینڈ کی ٹیم اس وقت عالمی رینکنگ میں 5ویں نمبر پر ہے اور سیریز جیتنے کی صورت میں وہ دوبارہ تیسرے نمبر پر آ جائے گی، لیکن شکست کی صورت میں وہ 7ویں نمبر پر چلی جائے گی۔ اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کی آسٹریلوی لیگ بگ بیش کھیلنے کی امیدوں کو اس وقت دھچکا پہنچا جب سڈنی کی ٹیم نے ان کے ایجنٹ کو جواب دے دیا کہ وہ کسی فاسٹ بالر کو ٹیم میں شامل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ محمد عامر کے ایجنٹ نے سڈنی کی ٹیم سے رابطہ کر کے ان سے ممکنہ معاہدے کی بابت بات کی تھی، لیکن سڈنی کا جواب تھا کہ انہیں فاسٹ بالر نہیں بلکہ آل راؤنڈر چاہیے۔ آف اسپنر ہربھجن سنگھ کی 2 سال بعد ٹیسٹ کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے۔ انہیں آئندہ ماہ بنگلہ دیش کے خلاف ڈھاکہ میں ہونے والے واحد ٹیسٹ میچ کے لیے بھارتی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ہربھجن سنگھ نے 101 ٹیسٹ میچوں میں 413 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ ٹیسٹ میچ میں وراٹ کوہلی اور ون ڈے سیریز میں مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ممبئی انڈینز کی ٹیم آئی پی ایل کے فائنل میں پہنچ گئی۔ کوالیفائر میں اس نے چنئی سپر کنگز کو 25 رن سے شکست دے دی۔ چنئی سپر کنگز کے کپتان مہندر سنگھ دھونی پر پریس کانفرنس میں امپائر پر تنقید کرنے کی پاداش میں میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے۔ ہڑتال کی کال بلوچ قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے چند روز بیشتر کلات اور مستونگ میں 19 افراد کی ہلاکت کے بعد دی گئی۔ اس کے تفصیل آنے کو ہے۔ سیربین کے نسبت وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے ظہیر الدین بابر سے۔
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے مبینہ طور پر جعلی ڈگریوں کا آن لائن کاروبار چلانے والی آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے. کمپنی کے کراچی کے دفاتر میں چھان بین جاری ہے جبکہ راولپنڈی کے دفتر کو سیل کر دیا گیا ہے. لاہور کی ایک عدالت نے ایک امام مسجد کو اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ تقاریر کرنے کے جرم میں 5 برس قید کی سزا سنائی ہے. صوبہ سندھ کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ کراچی پولیس نے حال ہی میں اسماعیلی فرقے کی بس پر حملے اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل میں ملوث گروہ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے. تقریباً 7,000 روہنجیا مسلمانوں سے بھری کشتیوں کو تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملیشیا نے اپنے ساحلوں پر لنگر انداز ہونے اور ان تارکین وطن کو عارضی پناہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. کینیڈا کی پولیس نے عراق اور شام میں سرگرم شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ میں شمولیت کا ارادہ رکھنے کے شعبے میں 10 نوجوانوں کو حراست میں لیا ہے.
سربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلوچ آبادی والے متعدد علاقوں میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی ہے. ہڑتال کی کال بلوچ قوم پرست جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے چند روز بیشتر کلات اور مستونگ میں 19 افراد کی ہلاکت کے خلاف دی تھی. ان 19 افراد کے بارے میں سیکیورٹی فورسز نے یہ کہا تھا کہ یہ سرچ آپریشن کے دوران مارے گئے تھے. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
ہڑتال کی کال بلوچ ریپبلکن پارٹی اور بلوچ ریپبلکن اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن نے دی تھی. ہڑتال کے باعث مکران اور کلاٹ ڈویژن کے متعدد شہروں میں کاروباری مراکز بند رہے. یہ کال چند روز بیشتر مستونگ اور کلاٹ کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے سرچ آپریشن میں 19 افراد کی ہلاکت کے خلاف دی گئی تھی. بی آر پی، بلوچ نیشنل موومنٹ اور دیگر قوم پرستوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مارے جانے والے تمام لوگ نیتے تھے. اس حوالے سے بی این ایم سے تعلق رکھنے والے خواتین کا کوئٹہ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا،
پر جو قیامت برفا کیے وہ یقیناً آپ لوگوں کے علم میں بخوبی ہوگا، جس سے ماسٹر نور احمد بنگلزئی اور اس کا بھائی سلمان شمس لیڈی نرمک سے، دکاندار شریف لیڈی، اس کا بیٹا باول، دو مزدور تاج محمد لیڈی، درخان لیڈی، تخت سے شیر احمد لیڈی کی شہادت کے علاوہ کہیں ناقابل شناخت لاشیں پھینکی گئیں. بے تحاشا بمباری سے کہیں گھر تباہ ہوئے.
پریس کانفرنس میں ان خواتین نے ضلع واران میں ایک اور واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا،
16 مئی کراچی میں 4 بلوچ پرزند بلوچ تحریک سے وابستگی کی بنیاد پر شہید کیے گئے. 19 مئی مشکے کو اس سفید میں آپریشن نو نہال میراج بلوچ شہید اور ایک خاتون نور ملک کو زخمی کیے گئے، جبکہ گھروں کو جلایا گیا اور کئی بلوچ جوان بوڑھے اغوا کیے گئے.
بلوچ قوم پرست جماعتوں کے موقف کے برعکس سیکورٹی فورسز نے کلات اور مستونگ میں مارے جانے والے ان افراد کے بارے میں کہا تھا کہ تمام کے تمام عسکریت پسند تھے. خیال رہے کوئٹہ میں فرنٹیئر کور کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا تھا کہ تمام افراد سرچ آپریشن کے دوران جھڑپ میں مارے گئے تھے. ان علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے عسکریت پسندوں کے متعدد کیمپوں کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا، جبکہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے کسی علاقے میں فوجی آپریشن نہیں ہو رہا ہے.
دیکھیں نا، ایک واقعہ ہوتا ہے، اس واقعہ کے رد عمل میں جو ہے نا سیکورٹی فورسز کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں اس سچ نہ کوئی فوجی آپریشن کا پلان ہے. یہ ٹارگیٹڈ وہ ہیں جو ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں.
دوسری جانب بلوچستان نیشنل پارٹی نے کلات اور مستونگ میں ہونے والی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا بھی اعلان کیا ہے. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ڈی ایس پی بہادر خان ہلاک ہو گئے ہیں. کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی کی رپورٹ.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج صبح 7:30 بجے گلبہار تانی کی حدود میں پیش آیا. گلبہار تانے کے ایڈیشنل ایس ایچ او سرتاج خان نے بی بی سی کو بتایا کہ ڈی ایس پی بہادر خان اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے جا رہے تھے کہ دو نامعلوم مسلح موٹر سائیکل سواروں نے انہیں گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور اس دوران ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی کو زخمی حالت میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ طبی امداد ملنے سے قبل ہی دم توڑ چکے تھے. تاہم اس حملے میں ڈی ایس پی کی بیٹی محفوظ رہی. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسلح افراد کئی منٹوں تک پولیس اہلکار کی گاڑی کا پیچھا کرتے رہے اور اس دوران ڈی ایس پی نے گاڑی بگانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. حملے کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہوئے. دریا سنا ڈی ایس پی بہادر خان کی نماز جنازہ پولیس لائن پشاور میں ادا کر دی گئی، جس میں گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان، آئی جی پولیس ناصر خان دورانی اور دیگر اعلی سول و پولیس حکام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سردار مہتاب احمد خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے شمار اور لازوال قربانیاں پیش کی ہیں، جسے کسی بھی صورت میں بلایا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا،
ہمارا افسر جوان یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں، یہ ایک بڑی قربانی کے جذبے سے کام کرتے آ رہے ہیں، اور اب وقت آ گیا کہ اپنے تمام وسائل بروئے کار لا کر تو ہر ایک اس مجرم کو جو آفیسرز کو اور پولیس کے جوانوں کو ٹارگیٹنگ کرتا ہے، ان کی کلنگ کرتا ہے، اس کے پیچھے جائیں اور اس کا پیچھے زمین تک اس کو تلاش کریں، زمین کے اندر تک اس کو دیکھا جائے اور اس سے بدلہ لیا جائے۔ میں تو کہتا ہوں بدلہ لینے کا وقت ہے، اور ہماری پولیس جو ہے وہ اپنے تمام جو ہے اپنے وسائل، اپنے بھائی جو ہیں اس کے پولیس کے ساتھ ہی، وہ کسی مجرم کو، کسی دہشت گرد کو، پھر ہمارے معاشرے کا دشمن ہے، اس کو آخری حد تک ہمیں جانا ہے، اس کے پیچھے جانا ہے، اس کو خاتمہ کرنا ہے، اس کو عزم کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے۔
پولیس لائن میں موجود خیبر پختونخوا پولیس کے سربراہ ناصر خان دورانی نے کہا کہ پولیس فورس کا یہ عزم ہے کہ وہ دہشت گردوں کا ہر صورت میں خاتمہ کر کے اس صوبے میں امن بحال کر کے رہے گی۔
پچھلے 4 ماہ کے اندر جتنی تعداد میں دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں اور جس تعداد میں یہ کیسز ٹریس ہوئے ہیں، یہ ہمارے لیے کافی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہم ان کے لیے وہ کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جنگ آخر میں ہم نے جیتنی ہے، اور اس لیے جیتنی ہے کہ ہم لوگ حق کی خاطر لڑ رہے ہیں، اور جو حق کی خاطر نہیں لڑے گا وہ دیش تو نابود ہوگا۔
ادھر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ڈی ایس پی پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ تحریک کے ترجمان محمد خوراسانی نے 2 دن پہلے سوات میں اسپیشل فورس کے اہلکار پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں میں صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ملک کے دیگر بڑے شہروں میں بھی پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ پشاور میں اس سے پہلے بھی پولیس اہلکاروں کو دن دہاڑے ہدف بنا کر قتل کے واقعات میں ہلاک کیا جاتا رہا ہے، تاہم گزشتہ کچھ عرصہ سے ایسے واقعات میں کمی دیکھی گئی ہے۔ پولیس اہلکاروں کے مطابق صوبے میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنوں کے دوران سینکڑوں شدت پسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جس کے رد عمل میں عسکریت پسند پولیس فورس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ رفعت اللہ ارکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے شہر لاہور کی ایک عدالت نے امام مسجد کو جمعے کے خطبے کے دوران فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز تقاریر کرنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے۔
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے امام مسجد ابو بکر کو 5 برس قید کی سزا سنائی۔ سزا پانے والے امام مسجد ابو بکر کا تعلق لاہور کے نوائی ضلع قصور کے قصبے کوٹ رادھا کشن سے ہے۔ پولیس کے مطابق امام مسجد نے ایک اجتماع کے دوران فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز تقریر کی، جس پر مقامی پولیس نے ابو بکر کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت مقدمہ درج کیا۔ 17 فروری کو درج ہونے والے اس مقدمے کی مدعی پولیس خود بنی اور سب انسپیکٹر نے درخواست مقدمہ درج کیا، اور انسپیکٹر عہدے کے پولیس افسر نے اس مقدمے کی تفتیش کی۔ امام مسجد ابو بکر نے اپنے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور ان کے وکیل نے مقدمہ خارج کرنے اور امام مسجد کو بری کرنے کی استدعا کی۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان کے خلاف اجتماع میں فرقہ وارانہ اور اشتعال انگیز تقریر کرنے کے ٹھوس ثبوت ہیں، اور اس سلسلے میں عدالت میں گواہ بھی پیش کیے گئے۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزم ابو بکر نے جس طرح کی اشتعال انگیز تقریر کی ہے، وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت قابل دست اندازی جرم ہے۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت کسی ملزم کو جرم ثابت ہونے پر 5 سال قید اور جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے مقدمہ پر 2.5 ماہ سماعت کی، جس کے دوران تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے اور گواہوں کے بیانات کی روشنی میں جرم ثابت ہونے پر امام مسجد کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران انسداد دہشت گردی کی اشتعال انگیز تقاریر کرنے اور مواد برآمد ہونے پر 6 امام مسجد یا خطیبوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف 7 دنوں میں لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جا سکتی ہے۔
یہ تھے فراز ہاشمی۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام کے قبل از اسلام تاریخی شہر پالمیرا کے قریبی قصبے تدمر کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سکلین امام سے۔
شام کے ایک مانیٹرنگ گروپ کے مطابق دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے پالمیرا کے قریبی قصبے تدمر کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن وہ ابھی تک تاریخی ورثے کے پاس نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق شدت پسندوں نے قبل از اسلام پالمیرا کے تاریخی ورثے پر قبضے کی کوششوں کے لیے کی، لیکن انہیں وہاں سے بھگا دیا گیا۔ یونیسکو کے مطابق پالمیرا کے کھنڈرات دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی تاریخی ورثہ ہیں۔ شام کے تاریخی ورثے کے محکمے کے سربراہ نے کہا کہ سینکڑوں مجسموں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا ہے۔ دولت اسلامیہ نے عراق کے بعض علاقوں پر قبضے کے بعد وہاں سے قبل از اسلام نمرود اور ہتھرا جیسے تاریخی ورثوں کو تباہ کر دیا تھا۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگجو پالمیرا پر قبضے کے بعد اس تاریخی ورثے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شام کے مانیٹرنگ گروپ کے مطابق پالمیرا کے قریبی قصبے تدمر کے ایک تہائی حصے پر جنگجو نے قبضہ کر لیا ہے۔ پالمیرا کے نوادرات کو ریگستان کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ پالمیرا کی تاریخی عمارتیں دوسری صدی عیسوی میں تعمیر ہوئیں اور وہ یونانی، ایرانی اور رومن فن تعمیر کا امتزاج ہیں۔ شدت پسندوں نے علاقے میں تیل اور گیس کی تنصیبات پر فی الحال قبضہ کر لیا ہے، اور اگر انہوں نے پالمیرا پر بھی قبضہ جما لیا تو یہ ان کی ایک بڑی فتح سمجھی جائے گی۔
یہ تھے ہمارے ساتھی سکلین امام۔ ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ سمندر میں محصور ہزاروں برمی اور بنگلہ دیشی تارکین وطن کو عارضی پناہ دینے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ تینوں ممالک نے یہ اعلان کوالالمپور میں ہونے والے سفری کی مذاکرات کے بعد کیا۔ مذاکرات میں ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ کے وزراء خارجہ شریک ہوئے۔ ان ممالک کا کہنا تھا کہ تارکین وطن کی کشتیوں کو واپس سمندر میں نہ دھکیلنے کی پیشکش ایک سال کے اندر اندر ان کی وطن واپسی یا دوبارہ آبادکاری کے بین الاقوامی کوششوں سے مشروط ہے۔ ادھر اسی دوران انڈونیشیا کے ماہی گیروں نے سمندر میں پھنسی تارکین وطن کے ایک کشتی کو بچا کر آگے کے ساحل تک پہنچایا ہے۔ سنیے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی۔
ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں ہونے والے سہ فریقی مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملائیشیا اور انڈونیشیا کے وزراء خارجہ نے اعلان کیا کہ وہ سمندر میں پھنسے ہوئے ہزاروں تارکین وطن کو اپنے ساحلی علاقوں میں رکھنے کے لیے آمادہ ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر خارجہ انیفا امان نے کہا کہ تارکین وطن کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کا حل بھی عالمی سطح پر ہونا چاہیے تھا۔
ملائیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ عالمی برادری سے اپنی ذمہ داری نبھانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہمارے اس بوجھ کو بانٹنے اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر ہمیں وہ امداد دی جائے جو ناگزیر ہے۔
انیفا امان نے مزید کہا کہ انسانی سمگلنگ میں ملوث افراد کو سزا سے نہیں بچنا چاہیے۔
وزرا انسانی سمگلنگ اور انسانوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف اجتماعی اور انفرادی کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں تاکہ ایسے گھناؤنے جرم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ سمندر میں پھنسی تارکین وطن کی کشتیوں کے سرچ آپریشن میں زیادہ حصہ نہیں لیں گے، ہاں ساحل تک پہنچنے والے افراد کو عارضی پناہ کا دی جائے گی، مگر یہ ایک سال کے اندر ان کی آبادکاری یا واپسی سے مشروط ہوگا۔ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ رتنو مرسودی نے اس فیصلے کی تائید کی اور کہا،
جو لوگ اب بھی کھلے سمندر میں موجود ہیں ہم انہیں انسانی بنیادوں پر مدد دینے کے لیے آمادہ ہیں، اس کے علاوہ ہم انہیں عارضی پناہ گاہ مہیا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ میں دہرانا چاہتی ہوں کہ دی گئی ایک عارضی پناہ گاہ ان افراد کی دوبارہ آباد کاریوں اور وطن واپسی ایک سال کے عرصے میں ہو سکتی ہے۔
تھائی لینڈ نے مذاکرات کے بعد جاری کیے گئے مشترکہ اعلامیے میں تو اپنی آئندہ حکمت عملی پر بات نہیں کی، تاہم ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے بعد میں ایک بیان جاری کیا اور تارکین وطن کے معاملے پر ملائیشیا اور انڈونیشیا کے فیصلوں کی تائید کی۔ مہاجرین کی ایک بین الاقوامی تنظیم آئی او ایم نے تارکین وطن کے معاملے پر ان ممالک کے فیصلوں میں آئی لچک پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ادارے کے ترجمان جیف لیبوویٹس کہتے ہیں،
ان کے ساحل تک پہنچنے کا اب امکان ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ مزید زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں۔
اور یہ مسئلہ روزانہ کی بنیادوں پر باعث تشویش تھا، لہٰذا ہم اسے ایک زبردست موقع سمجھتے ہیں۔ ہم اب چاہتے ہیں کہ ان افراد کو ساحل تک پہنچتا دیکھیں اور اس پیشکش کو سود مند ثابت ہوتا دیکھیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔
کوالالمپور میں بھی یہ مذاکرات جاری ہی تھے کہ اطلاعات موصول ہوئی کہ انڈونیشیا کے ماہی گیروں نے 400 تارکین وطن کی ایک کشتی کو بچا لیا ہے۔ یہ کشتی گزشتہ ہفتے تھائی لینڈ کے ساحل سے دور نکل گئی تھی۔ کشتی کا انجن خراب ہو چکا تھا اور انہیں اسمگل کرنے والا کشتی کا عملہ فرار ہو چکا تھا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی ترجمان ویویان تان کا کہنا ہے کہ ان تارکین وطن کو بچانے کے لیے فوری کارروائی کی ضرورت ہے جو اب بھی سمندر میں بھٹک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی حالت ازار کا اندازہ آج آچھے پہنچنے والی کشتی کے مسافروں کی حالت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ویویان تان کہتی ہیں،
میری ایک ساتھی کی آچے میں آج صبح پہنچنے والے افراد سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی بری حالت میں ہیں، اور وہ نہ صرف مکمل نڈھال اور ناتواں ہیں بلکہ کچھ کو آنکھوں کے انفیکشن اور جلدی مسائل کا بھی سامنا ہے۔ مقامی حکام ان کا خیال رکھ رہے ہیں، اور ہم بھی وہاں آئی ایم او جیسے اداروں کے ساتھ مل کر اس صورتحال سے نمٹنے میں حکومت کی مدد کر رہے ہیں۔
یہ بنگلہ دیشی تارکین وطن غربت و افلاس کے ستائے ہوئے ہیں، جبکہ میاں مار کے روہنجیا مسلمان وہاں کے مظالم سے تنگ آ کر اپنے لیے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں نکلے ہیں۔ میاں مار، جسے برما بھی کہتے ہیں، پر شدید دباؤ ہے کہ وہ ملک چھوڑنے والوں کو روکے۔ تاہم اس کا کہنا ہے کہ اگر تارکین وطن کے مسئلے کو روہنجیا مسلمانوں کا مسئلہ بنا کر پیش کیا گیا تو وہ اس پر بات کرنے کے لیے قطعی تیار نہیں ہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے سنا۔ معصومہ ملک سے سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے۔ زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے۔ جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق فضا میں آلودگی کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد گزشتہ ایک دہائی میں 4 گنا بڑھ گئی ہے، اور صورتحال سب سے زیادہ چین اور ہندوستان میں خراب ہے۔ ہندوستان کی دارالحکومت دلی کا شمار دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں کیا جاتا ہے۔ ماہرین مانتے ہیں کہ یہاں مضر گیسوں کی وجہ سے مہلک بیماریاں بڑھ رہی ہیں، اور انہیں روکنے کے لیے نیشنل گرین ٹرائبیونل نے شہر میں 10 سال سے پرانے ڈیزل کی گاڑیوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مزید تفصیل سنیے دلی سے سہیل حلیم سے۔
دلی کی ہوا میں سانس لینا بھی مشکل ہے اور آنکھ کھولنا بھی۔ ایک حالیہ جائزے کے مطابق ملک کے 4 بڑے شہروں دلی، ممبئی، کلکتہ اور چنئی میں آلودہ ہوا میں سانس لینے سے بچوں کے پھیپھڑے متاثر ہو رہے ہیں، اور صورتحال سب سے زیادہ دلی میں خراب ہے۔ ماحولیات کے لیے کام کرنے والے ادارے سی ایس ای سے وابستہ انومیتر رائے چودھری،
آج جو ہمارے سامنے جو ریسرچ ہیں، شوت کیے گئے ہیں اس شہر میں اور جو سرکار کی طرف سے کیے گئے ہیں، وہ صاف دکھا رہا ہے کہ آج اس شہر میں ہر تیسرا بچہ، اس کے جو لنگز ہیں، اس کی جو بریدنگ کیپیسٹی ہے، وہ کتنا کم ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر پولوشن سے جڑے ہوئے جو بیماریاں ہیں لنگز اور ہارٹ کے ساتھ، اس سے جو موت ہو رہا ہے، آج ہم کہتے کہ ہر گھنٹہ ایک موت ہو رہا ہے اس بیماریوں سے جو ایئر پولوشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
جتنی گاڑیاں ممبئی، کلکتہ اور چنئی میں ہیں، اس سے کہیں زیادہ صرف دلی میں ہیں، اور ان سے نکلنے والا دھواں شہر کی ہوا کو زہریلا بنا رہا ہے۔
اور ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ ڈبلیو ایچ او کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈیزل ایمیشن یہ کلاس 1 کارسینوجن ہے۔ تمباکو کا جو درجہ ہے آج، وہی درجہ آج ڈیزل ایمیشنز کو دیے گئے ہیں فار اسٹرانگ لنک وتھ لنگ کینسر۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کو نظریہ میں رکھتے ہیں تو یہی کارن ہے کہ ہمیں ڈیزل گاڑیوں کے اوپر کیوں بہت کڑی قدم ہمیں لینا ہوگا۔
جیسے ہی رات کے 9 بجتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ڈیزل سے چلنے والے ٹرک شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ صبح ہونے سے پہلے ٹرک تو شہر سے نکل جاتے ہیں لیکن کالا زہریلا دھواں شہر کی ہوا میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ دن میں ڈیزل کی گاڑیاں رہی سہی کسر پوری کر دیتی ہیں۔ اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے نیشنل گرین ٹرائبیونل نے دلی اور گرد و نواح کے شہروں میں 10 سال سے پرانی ڈیزل کی گاڑیوں اور ٹرک چلانے پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اس حکم سے حکومت بھی ناراض ہے اور گاڑیوں کے مالکان بھی۔
یہ جو ڈرائیور ہمارے پاس ہے، آج تک کسی کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی ٹی وی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ آج این جی او کہہ رہے کہ ان سے یہ بیماری ہو رہی ہے۔ چلو ہم نے یہ بات مان لی، ہم نے ایک جو گاڑی سرکار سے رکھی تھی 15 سال کی انوپتی ہے اس کی، ہم نے کوئی غلط کام تو کرا نہیں۔ آج وہ سرکار کہہ رہے کہ ان کو 10 سال چلاؤ این جی او کی، اس سے کہنے سے ہمارا جو پیسہ لگا ہوا ہے، جو پیسے کی اس سے کام ہو رہا ہے، اس پیسے کی کیسے بھرپائی ہوگی؟ ڈرائیور ہے، مستری ہے، سب آدمی اس سے جڑا ہوا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ بے روزگاری سے کیا ہوگا؟ جیسے کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں ویسے یہ بھی کریں گے۔
دلی میں ٹرانسپورٹروں کی ایک یونین کے صدر کہتے ہیں کہ گرین ٹرائبیونل کو اچانک اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔
آپ ہر سوسائٹی میں دیکھ لیجئے، ہر گھر میں دیکھ لیجئے، آج جنریٹر ہے جو کہ کیروسین سے چلتا ہے، وچ از ہائیلی پالیوٹنگ، ڈیزل سے چلتا ہے وہ بھی ہائیلی پالیوٹنگ ہے۔ آپ نے ان کو کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ جو ہے این جی ٹی والے، یہ اپنے اے سی رومس میں بیٹھتے ہیں، اے سی بھی تو اوزون لیئر کو جو ہے وہ ڈسٹروائے کر رہا ہے، جو ہولز بن رہے ہیں جو کہ اتنی اسٹڈیز آ رہی ہیں، تو آپ کیا دھوپ میں بیٹھ کے کیوں نہیں، آپ پیڑ کے نیچے کیوں نہیں بیٹھ کے آپ ڈسکس کرتے ہیں یہ چیز؟
لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس ہوا میں سانس لیتے ہیں اور اس کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔
ڈیزل والا گاڑی تو بالکل بند ہی کر دینا چاہیے، بالکل نہیں چلنے چاہیے جی، اس طرح گزار رہے، لیکن ہمارے آنے والے پیڑھی کو کیا ہوگا وہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ان کے زندگی پہ تو اثر تو ہے جی۔
ڈیزل کی گاڑیوں سے زیادہ ہی پردوشن ہوتا ہے، اگر ڈیزل کی گاڑیاں بند ہو جائیں گی تو ہمارے دیش میں پردوشن، دلی میں پردوشن کم ہو جائے گا، اور دلی جیسے شہر میں پردوشن کی آوشیکتا نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ڈیزل کی گاڑی ہونا ہی نہیں چاہیے۔
بڑے ٹرانسپورٹر جو ہیں، جیسے ٹرک ہوئی، بڑے ٹیمپو ہوئے، یہ ہوئے، وہ ہوئے، تو خیر اس میں لوڈنگ ان لوڈنگ والی بات آ گئی، باہر لانگ روٹ پہ چلنے والی بات ہے، لیکن لوکل کے لیے اگر سی این جی ہو جائے سب سے بڑھیا بات ہے، تھوڑا پولیوشن کم ہو جائے گا، اور کیا، تھوڑا کیا، بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ باقی اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سرکار جو کرے گی کرے گی، سرکار کا آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم لوگوں کیا، ہم لوگوں نے تو ڈھول پیٹنا ہے۔
لیکن ماہرین اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ صرف گاڑیوں پر پابندی لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ صحیح سمت میں قدم ضرور ہے، لیکن جب تک لوگوں کو محفوظ اور آرام دہ ٹرانسپورٹ کا نظام دستیاب نہیں ہوگا وہ اپنی گاڑیاں گھر پر نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اگر رہنا اس شہر میں ہے تو سانس بھی یہیں لینا ہوگا، لیکن شاید یہ کوئی نہیں مانتا کہ خود ان کی گاڑیوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں ان کے اپنے ہی پھیپھڑوں کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سہیل علی، بی بی سی۔
پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا دعویٰ ہے کہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان کی تحصیل دتخیل میں جیٹ طیاروں کے بمباری کے نتیجے میں 13 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ یہ اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ فورسز شوال کے علاقے کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ سرکاری ریڈیو نے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے بدھ کی صبح خبر دی ہے کہ شمالی وزیرستان میں بمباری کے نتیجے میں 13 دہشت گرد ہلاک ہوئے اور اسی دوران ان کے 5 ٹھکانے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ یہ تو رہی معمول کی خبر صوبہ خیبر پختونخوا سے، مگر خیبر پختونخوا سے ہی یہ خبر سنیے۔ پشتو موسیقی ان دنوں پسندیدگی کے حوالے سے نئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ شدت پسندی کی وجہ سے کچھ عرصے پہلے تک بڑی تعداد میں موسیقی اور فن سے وابستہ افراد نے یہ پیشہ ہی چھوڑ دیا تھا، لیکن اب بڑی تعداد میں گلوکار سامنے آئے ہیں۔ ان میں کچھ نوجوان گلوکاروں نے نئی اور روایتی دھنوں پر ایسے گانے پیش کیے ہیں جنہیں صرف پختون نہیں بلکہ پاکستان بھر میں پسند کیا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بعض فلمی گانوں میں اردو اور دیگر زبانوں کی ایسی لفاظی شامل کی گئی ہے جس سے پشتو موسیقی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مزید تفصیل سنیے پشاور سے عزیز اللہ خان سے۔
سڑکی میں نہ مان لا مل کٹو کے مسرے دے
قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان کے محسود قبیلے سے تعلق رکھنے والے شان خان نے پشتو زبان میں پرانے اور نئے گانے جدید اور روایتی سازینوں سے پیش کیے جنہیں سراہا جا رہا ہے. ان دنوں ان کا مقبول گانا یہ ہے. شان خان نے بی بی سی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پشتو موسیقی میں انرجی یعنی ایک خاص قسم کی توانائی ہوتی ہے.
اسٹارٹ میں ہم لوگوں نے بالکل جو میرا بالکل اسٹارٹنگ سانگ تھا پشتو میں انڈسٹری میں جو میرا اسٹارٹ تھا وہ تھا, ہم نے ہارڈ کور ہپ ہاپ انٹروڈیوس کرایا تھا, پشتو ریپ فرسٹ ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چینجز ہیں جو پشتو میوزک میں ایک چینج ہے اور جو کہ چاہیے ہمیں, ایکسٹریملی نیڈ ہے اس وقت پشتو میوزک کی کہ ڈفرینٹ جانرز انٹروڈیوس ہوں, کچھ ماڈرن میوزک میں کام ہو, کچھ ڈفرینٹ جانرز پہ کام ہو. جس طرح کہ اب میں ریسنٹلی جو میں نے گانا ریلیز کیا اخپلا خاورہ, وہ پروگریسو راک فرسٹ ٹائم ہم لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا, ایک پروگریسو راک کا ایلیمنٹ بھی تھا اس سانگ میں.
پشتو موسیقی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پنجابی زبان کے گلوکار جیسے نصیب و لال, حمیرا ارشد, فریحہ پرویز اور دیگر نے بھی پشتو گانے گائے ہیں. پشاور میں موسیقی کی تعلیم کا کوئی باقاعدہ ادارہ تو نہیں, لیکن تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے ماسٹر استاد نذیر نوجوانوں کو تربیت فراہم کرنے کی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. ماسٹر استاد نذیر کہتے ہیں کہ اب گانوں میں کوئی شاعری نہیں ہے بلکہ ایسے الفاظ ڈالے جا رہے ہیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا.
یہ شعر جو یاد ہے, یہ لوگ کہتے کہ میں دھماک ہو گیا, میں دھماکہ ہو گیا اور میں پٹاخہ ہوں, یہ تو پٹھانوں میں نہیں ہے. پٹھان میں بہت شعور ہے, بہت بڑے بڑے شاعر ہے. ہمارا ٹپا سن لو, ہمارا چار بیت سن لو, ہمارا بگتے سن لو, ہمارا نمکے سن لو, ہمارا بدر سن لو, ہمارا ربئی سن لو, ہمارا آئی کو سن لو. ہمارا اتنے اتنے بڑے بڑے شاعر ہیں زمین پر, پختونخوا میں, اس صوبے میں بہت بڑے بڑے شاعر ہیں. آپ اس سے چیز لے لو اور اچھے شعر اور اچھے کلام ریکارڈ کر دو.
موسیقی کے میدان میں یہاں اپنے جوہر آزمانے والے نوجوانوں کے لیے کوئی مناسب پلیٹ فارم نہیں ہے. شدت پسندی اور دہشت گردی کی اس جنگ سے پہلے پشاور کے نشتر حال میں موسیقی کے پروگرام اور سٹیج ڈرامے معمول سے ہوتے تھے, لیکن اب اس حال میں کمرشل پروگرامز پر مکمل پابندی عائد ہے. خیبر پختونخوا میں شدت پسندی کے واقعات کی وجہ سے موسیقی کی محفلیں اب کم ہو گئی ہیں, لیکن بعض مقامات پر نجی سطح پر یہ پروگرام اب بھی منعقد ہوتے ہیں. اس کے علاوہ نوجوان گلوکار بھی اب میدان میں زیادہ آ رہے ہیں. اختر شاہ پشاور یونیورسٹی میں ایم بی اے کے طالب علم ہیں. پشاور میں موسیقی کے ایک اسٹوڈیو میں انہوں نے اب کچھ گانے ریکارڈ کیے ہیں. اختر شاہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی گانے کمپوز کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں.
ڈفرینٹ چینج ہے نا, وہی فارمولا جو پرانا وہ چل رہے ہیں وہ چیز اب نہیں ہے, کیونکہ لوگ نئی ریمکسز وغیرہ کرتے ہیں, ریپس وغیرہ کرتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی جو چیزیں ہیں وہ انٹر کر رہے ہیں پشتو موسیقی میں. اس کی وجہ سے ہمیں کوئی ڈفرینٹ چیز سننے کو ملتی ہے اور وہ بے شک لوگوں کو پھر پسند بھی آتی ہے.
مبصرین کا کہنا ہے کہ اب گانوں کی کمپوزیشن آسان ہے, روایتی سازینے ناپید ہوتے جا رہے ہیں جبکہ اس کی جگہ کمپیوٹر نے لے لی ہے, جس پر آسانی سے موسیقی کی مختلف سازینوں کی دھنیں تیار کر کے گانے ریکارڈ کیے جاتے ہیں. موسیقی کے اساتذہ کہتے ہیں کہ اس سے گانوں کے معیار میں کسی حد تک کمی آئی ہے, لیکن موسیقی کے میدان میں نوجوانوں کے نئے تجربات کی وجہ سے اچھی موسیقی بھی سننے کو مل جاتی ہے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور. خلق گمان دلے ونو پما کوینا بیتانا ولی مرور آئے لمانا.
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے ڈیرک کلرک جو کہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دیا اسرار الحق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو دیں اجازت اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ظہیر الدین بابر کی زبانی.
پاکستان کے وفاقی تفتیشی ادارے ایف آئی اے نے مبینہ طور پر جعلی ڈگریوں کا آن لائن کاروبار کرنے والی آئی ٹی کمپنی ایگزیکٹ کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے. لاہور کی ایک عدالت نے ایک امام مسجد کو اشتعال انگیز اور فرقہ وارانہ تقاریر کرنے کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. صوبہ سندھ کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ کراچی پولیس نے حال ہی میں اسماعیلی فرقے کی بس پر حملے اور سماجی کارکن سبین محمود کے قتل میں ملوث گروہ کے سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے. دنیا کے بڑے بینکوں میں سے 5 بینکوں کو زر مبادلہ کی شرح میں ساز باز کرنے کے جرم میں اربوں ڈالر کے جرمانے ہوئے ہیں. اور تقریباً 7,000 روہنجیا مسلمانوں سے بھری کشتیوں کو تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور ملیشیا نے اپنے ساحلوں پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے اور ان تارکین وطن کو عارضی پناہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.